السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 172. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سورہ نساء اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے اور شروعات ہوئی تھی یہاں پر خواتین کے حقوق سے، خواتین کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ وراثت میں ان کا بھی حصہ رکھا گیا ہے، اور اختتام بھی تقریباً اسی طرف ہو رہا ہے وراثت کے ہی قانون پر. یہاں جو بات کی جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جیسے کہ پیچھے سے ذکر چلتا رہا ہے، اس کو بھی تقریباً اختتام تک پہنچایا گیا، لیکن پھر سورہ مائدہ میں اسی ٹاپک پر ہمیں ذکر ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. مسیح علیہ السلام اس بات میں آر نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس بات میں آر سمجھتے ہیں. بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کو آر سمجھنا، اللہ کی عبادت میں کسی طرح کی شرم محسوس کرنا یا شرم اور جھجک محسوس کرنا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اور مقرب فرشتے، فرشتوں میں بھی وہ فرشتے جو مقرب ہیں، وہ اس بات کو آر نہیں سمجھتے، وہ شرمندگی محسوس نہیں کرتے کس بات پر کہ وہ اللہ کے بندے کہلائیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور تو سب کچھ مان لیا سوائے عبداللہ کے یا رسول اللہ کے. انہوں نے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یا خود خدا قرار دے دیا، یا تین خداؤں میں کئی خدا قرار دے دیا. لیکن جو اصل ان کی حیثیت اور حقیقت تھی اس سے انکاری ہو گئے. عبداللہ یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے بندے تھے، اور رسول اللہ اللہ کے رسول تھے. پھر جب چونکہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، تو لہٰذا وہ اللہ کی عبادت میں آر نہیں سمجھتے تھے. اور جتنے بھی جو نیک بندے ہیں ان کی یہی منکسر المزاجی، ان کی یہی عاجزی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ الہ صرف ایک ہے، اور جو بھی اس کے آگے جھکتے ہیں وہ سب اس کے بندے ہیں. اور یہی تو غلو کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں غلو کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیتا ہے آگے کہ نعوذ باللہ وہ الہ کی حیثیت تک پہنچا دیتا ہے. کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی تھی کہ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی گمراہی دین میں غلو ہے، یعنی حقیقت اور اعتدال سے تجاوز کر کے بہت دور تک چلے جانا. اگر کسی کی محبت پر اور تعظیم پر اتر آئے تو اتنی تعظیم دی اس کو کہ اسے خدا کے درجے کے برابر پہنچا دیا، اور کسی کی مخالفت پر اتر آئے تو اتنی مخالفت کی کہ اس کی صداقت ہی سے انکار کر دیا، ہے نا. پھر اسی طرح سے اگر زہد و عبادت کی راہ اختیار کی تو اتنی دور تک چلے گئے کہ رہبانیت تک پہنچ گئے، اور اگر دنیا کے پیچھے پڑے تو اتنے بے لگام ہو گئے کہ نیکی اور بدی کی تمیز ہی ختم کر دی. اور سیم یہی سچویشن، سیم یہی حالات یہود و نصارہ کے ساتھ پیش آئی، وہ اس میں گم ہو گئے. یہود و نصارہ اسی گمراہی کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری سے ہی انکار کر دیا. عیسائی اس طرح سے پھر دنیا سے بے رغبت ہو گئے کہ انہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی. ان کے یہاں پر ننس بنائے جاتے ہیں، فادرس ہوتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے وہ لوگ. اسی طرح سے جب اس ایکسٹریم کی طرف گئے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اس قدر دنیا میں انوالو ہوئے کہ دنیا کے بندے بن کر رہ گئے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتے یہ اس بات کو آر نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اب جب فرشتے اور نیک بندے اس بات کو آر نہیں محسوس کرتے تو پھر کیسے وہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے برابر کیسے وہ جا سکتے ہیں؟ کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر بنا دیا تھا. اور ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، انجیل میں، اور ان لوگوں نے خود اس بات کا انکار کرتے ہیں، اور یہ اس بات کے لیے حجت ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زیتون کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اب جب یہ کھلی بات ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب وہ عبادت کرتے تھے، تو عبادت کون کرتا ہے؟ اگر کوئی الہ ہو تو وہ تو عبادت نہیں کرے گا نا، جو بندہ ہو وہی عبادت کرے گا. اگر وہ اللہ یا اللہ کا حصہ یا اللہ کا بیٹا تھے تو وہ اس کی عبادت کیوں کرتے تھے پھر؟ اور پھر فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کے لیے خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ بھی اس بات کے مدعی نہیں ہے کہ ہماری پوجا کی جائے، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت رضا اور رغبت سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، اور دن بھر اسی کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. تو جب یہ فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی عبادت میں محسوس نہیں کرتے، تو پھر کسی اور کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو یستنکف کا لفظ آیا ہے، نکفہ اس کا روٹ ورڈ ہے، نون کافا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو دینے کے لیے با سے آر سمجھنا، کسی چیز کو اپنے سے دور ہٹا دینا. تو آر محسوس نہیں کرتے، شرمندہ نہیں ہوتے. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. اور جو شخص اس کی بندگی میں آر سمجھے اور تکبر کرے، تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا. تو وارننگ دے دی گئی کہ خیریت چاہتے ہو تو پھر اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت میں آر نہ سمجھو، شرمندگی محسوس نہ کرو. ایک مومن، ایک مسلمان، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھے، شرم محسوس کرے. کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے تھے، جو پیغمبر تھے اور جو فرشتے ہیں، وہ تو شرمندگی اور آر محسوس نہیں کرتے. عبادت کے بیچ میں جو دو چیزیں آتی ہیں، ایک یہی ہے کہ دوسرے کیا کہیں گے، شرمندہ ہونا، اور دوسری چیز ہے تکبر. دو چیزوں کو یہاں پر عبادت کے راستے میں روک بتایا گیا ہے، یا روک بتائی گئی ہے، کہ آر سمجھنا، اپنی شان کے خلاف سمجھنا، یا شرمندگی محسوس کرنا اس بات پر. دوسری چیز ہے تکبر. یہ دو چیزیں آئی ہیں جو اللہ کی عبادت سے آڑ کے لیے بتائی گئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ تو کہیں بھی، کسی بھی جگہ ہو، وہ اللہ کی عبادت میں کبھی بھی آر نہیں محسوس کرے گا، شرمندہ نہیں ہوگا، جھجک اسے نہیں ہوگی کہ فلاں تقریب ہے اور میں جاؤں اور وہاں نماز نہ پڑھوں. وہ اللہ کے آگے جھکنے پر کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے تو خوشی اور فخر محسوس کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. ہمارے یہاں یہی تو کہا جاتا ہے کہ ارے سب کے سامنے نماز پڑھ رہے، کیا کہیں گے کہ دیکھو شادی بیاہ ہے اس میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا ٹرین اور بس میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. تو نہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ شرمندگی اور آر محسوس نہیں کرتے، اور تکبر بھی نہیں کرتے. کیونکہ عبادت میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے. تو اس کے آگے جھکنے سے، کیونکہ ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کے آگے جھکنے سے آر کیسا، تکبر کیسا؟ اور تکبر کا انجام تو بہت ہی خطرناک بتایا گیا ہے. بڑھائی صرف اور صرف اللہ کے لیے زیبا ہے، تکبر کسی کے لیے جائز نہیں. اور جتنے تمام لوگ دنیا اور اس کے آس پاس کائنات میں پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں. اب اگر کوئی اللہ کے سامنے اکڑتا ہے، تو یقیناً وہ دوزخ میں جائے گا. آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تخلیق کی اور ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، تو اس نے تکبر کیا، اور اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا کہ لعنت زدہ قرار پایا. تو جس کسی میں بھی کبر اور نخوت ہو، لوگ اسے پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر کے اس کی اکڑ کو توڑ دے گا، لہذا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کی اکڑ کی وجہ سے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہوا. جنت نے کہا، پروردگار، میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے. اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو متکبر تھے. اللہ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے. اور دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متکبرین کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ فَسَيَحْشُرُوْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، سب کو حاضر ہونا ہوگا اللہ کے آگے، سب کا حساب لیا جائے گا، سب کا حشر نشر کیا جائے گا. جو بھی اللہ کی عبادت سے منہ موڑے گا تو کوئی بھی جگہ ہو، کہیں یہ نہ سمجھے کہ اگر اپنے ممالک میں ہے تو یہاں پردہ کر سکتے ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز میں گئے تو ارے ہم برقع پہنیں گے، ہم عبایا پہنیں گے، ہم اسکارف لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر شرم محسوس کرتے ہیں. استغفر اللہ. ہمیں تو ایسی نعمت ملی ہے کہ جس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اسلام کی نعمت. تو اسلام کی نعمت ملنے پر اگر اسلام کے رولز کو ہم فالو کر رہے ہیں اور دنیا والے جو چاہے کہیں، ہمیں اس پر ذرا سی بھی شرمندگی نہیں محسوس کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. تو اس کی عبادت سے کبھی آر محسوس نہ کریں، یہ نہ سوچے کہ کوئی تقریب ہے اور لوگ کیا کہیں گے. نہیں، آپ عبادت کریے، اللہ کی عبادت میں آر کیسی، شرمندگی کیسی. اسی طرح سے تکبر کا جو انجام بتایا گیا ہے، ایک اور حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون؟ جنتی ہر وہ کمزور اور منکسر المزاج کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، سبحان اللہ. اور دوزخی ہر موٹا اجڑ اور متکبر آدمی ہوتا ہے. اللہ میں محفوظ رکھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں پر جنتی کی نشانی کیا آئی ہے؟ کمزور، منکسر المزاج، یعنی جس کے اندر نرمی ہے، عاجزی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی آر سمجھے گا، جو شخص اس کی بندگی میں آر سمجھے اور تکبر کرے، تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ ان میں ہمارا شمار کرے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بچ کون رہے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر صرف ایمان ہی نہیں لائے بلکہ عمل الصالحات، نیک عمل کرتے رہے. فیوفیہم، پورا پورا، کمپلیٹ، مکمل ان کو ان کا اجر دے دیا جائے گا. اجورہم، ان کے اجر. ویزیدہم، اور زیادہ بھی دے گا، مزید عطا کرے گا. اور یہ جو زیادہ کی بات آتی ہے، آگے پڑھیں گے ہم آگے کی صورتوں میں، سورہ ہود، سورہ رعد میں آئے گا انشاءاللہ، کہ وہاں پر زیادہ کی جو تفسیر کی گئی ہے اس سے حدیث کے مطابق، اور علماء کرام نے جو اس کی تشریح کی ہے اس سے، اس کے مطابق وہ اللہ کا دیدار ہوگا. کہ انسانوں کو جب جنت میں، مومنین کو جب جنت میں ڈال دیا جائے گا ان کے حساب کتاب کے بعد، تب اللہ تعالیٰ ان کو مزید سے نوازے گا. اور وہ مزید، وہاں پر کہا گیا کہ وہ اللہ کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا، دیدار الہی ہوگا. تو ہو سکتا ہے مزید کا مطلب اور زیادہ اجر سے نوازے، اور مزید کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا دے، اور دونوں طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ سب اللہ کے فضل سے ہوگا. آپ دیکھیں کہ انسان کتنے بھی کام کر لیں، کتنا بھی نیک بن جائے، اس کے اعمال کا بدلہ جنت نہیں ہو سکتی. ہاں، اس کے اعمال مددگار تو ہوں گے جنت میں جانے کے لیے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب پوچھا گیا آپ سے کہ آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا جس کی وجہ سے جنت ملے گی. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح اختیار کریں، تو ان کے اجر ان کو پورے کے پورے دے دیے جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور جو لوگ اللہ کی بندگی کو آر سمجھتے ہیں اور اکڑے رہتے ہیں، تو انہیں وہ دکھ دینے والا عذاب دے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. پھر وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے, یعنی ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا, کوئی دوست, کوئی بچانے والا نہ ہوگا. تو یہ ایک تو شرمندگی محسوس کرنا اور آر محسوس کرنا. آپ دیکھیں کہ تکبر نے کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں دیا. ہم دنیا میں دیکھ چکے ہیں کہ قارون, حامان, فرعون, نمرود, ان سب کا کیا انجام ہوا. کسی کو دھنسا دیا گیا, کسی پر زلزلہ آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اور جو عاجزی اختیار کرتے ہیں, سلیمان علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اتنی دولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دی تھی, بادشاہت دی تھی, ہواؤں کو مسخر کیا تھا, لیکن وہ شکر گزار بندے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, عاجزی تھی ان کے اندر. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے لیے منیب کا ذکر آتا ہے, اور منیب اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, اگر غلطی ہو تو غلطی پر اکڑنے والے نہیں بلکہ فوراً رجوع کرنے والے, اپنی غلطیوں کا احساس کرنے والے. تو جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. کیونکہ تکبر کا الٹ, تکبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ عاجزی ہے. اور ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا نا کہ جو منکسر المزاج ہوں گے, عاجزی جن کے اندر ہوگی. تو نیک عمل کے ساتھ تکبر وہ بھی فائدہ نہیں دے گا, اور نیک عمل کے ساتھ عاجزی وہ فائدہ ہی فائدہ دے گی. من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی, عاجزی اختیار کی, اللہ سبحانہ وتعالی اسے بلند کرے گا. لیکن اس کے برعکس ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں میں یا تو مال و دولت کی وجہ سے, یا اسٹیٹس کی وجہ سے, یا عہدے کی وجہ سے, یا دینداری کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں, سپیریئر سمجھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا تھا جس کی عزت اور احترام کیا جائے جن کا. لیکن کیا آپ کے اندر تکبر تھا؟ کتنی عاجزی تھی آپ کے اندر؟ صحابہ کرام میں سے ہر کوئی محسوس کرتا تھا کہ آپ اسے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پر دیندار ہونے کا مطلب کیا لے لیا جاتا ہے؟ کہ بس اب ایک جگہ منہ پھلا کر بیٹھ جایا جائے. اب مسکرانا تو دور کی بات ہے, اور عام لوگوں سے بات کرنا تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے رہتے, صحابہ اکرام کے ساتھ ان سے باتیں کرتے, اپنے نواسا نواسی کو گود میں لیتے, ان سے کھیلتے, ان کا پیار کرتے. دوسرے جو بچے تھے ان سے بھی باتیں کیا کرتے تھے. اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس کا اکثر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اپنی کلاسز میں, کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, کہ راستے سے جا رہے تھے, ایک بچے کے پاس چڑیا ہوتی تھی, وہ چڑیا نہیں تھی اس کے پاس. تو آپ نے پوچھا کہ اے وہ میں تمہاری چڑیا کا کیا ہوا, کہاں گئی وہ؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں. اتنی محبت سے ملا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی. ہم تو اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم جھک کر بات کریں, ہم سلام میں پہل کریں. تو جنت چاہیے تو یہ تو کرنا پڑے گا, کیونکہ جنت متکبرین کے لیے نہیں ہے. متکبرین کے لیے تو کیا ٹھکانہ ہے؟ دوزخ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اجر پورے کے پورے دیں گے, اور جو تکبر اور آر سمجھیں گا اللہ کی عبادت کو, تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہاں وہ کوئی مددگار نہ پائے گا. تو تکبر سے بچنا چاہیے. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے, اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھانے والا نور یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے. اب یہ آیت جو بتاتی ہے, یہاں پر تمام لوگوں سے خطاب ہے, یونیورسل میسج ہے, انٹرنیشنل دعوت عام ہے. اے لوگو, قد جاءکم برہان, تحقیق تمہارے پاس برہان آ گئی ہے, دلیل آ گئی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دین لے کر آئے تھے اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں تھی یا اس وقت آپ کی قوم کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے سب کے لیے میسج ہے. اور یہ دین حق اس پر صرف مسلمانوں کا قبضہ یا اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. تمام دنیا کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ اس کے مخاطب ہیں. اسلام تمام لوگوں کے لیے ایک راہ نجات ہے، دین حق ہے. اور یہاں جو بات کی گئی ہے، برہان کی بات کی گئی ہے. برہان کے معنی ہوتے ہیں ایسی واضح اور قطعی دلیل جو سامنے والے کو اس کی تمام شکوک و شبہات دور کر دے. برہان ایسی دلیل جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش باقی نہ رہے، اور ایسی حجت جس سے سب کے شبہات ختم ہو جائیں، اسے برہان کہتے ہیں. اور یہاں پر برہان کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں، تین مطلب اس کے مفسرین نے بتائے ہیں کہ برہان کا مطلب دین حق یہ بھی ہے، یعنی اسلام. برہان کا ایک معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ کی رسالت، آپ کا رسول ہونا. اور تیسرے اس کے معنی قرآن کے بھی بتائے گئے ہیں، یعنی اسی کتاب کے، کہ برہان قرآن کو بھی کہا گیا ہے. اور دراصل اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے ایسی دلیل نازل کر دی کہ جس سے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ یہ کائنات ایسے ہی نہیں بن گئی، جیسے کہ کچھ سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ یہ بس کائنات خود بن گئی. نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. پہلا ثبوت ہمیں اس کتاب سے ملتا ہے. دوسرا ثبوت ہمیں اس کتاب سے ملتا ہے کہ قرآن واقعی میں اللہ کا کلام ہے، اور خود قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور کوئی انسان اسے بنا سکتا ہے تو تم ایسی کوئی ایک عبارت بنا لاؤ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج شروع سے ابھی تک باقی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے. تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی برہان ہوا. اور تیسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت. قرآن ہی ہمیں، ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں. تو یہ تمام چیزیں برہان میں، یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی. تو برہان کے تینوں معنی بیان کیے گئے ہیں. خاص طور سے آپ یاد رکھیے گا کہ برہان کے معنی ہیں خود قرآن، قرآن کو بھی برہان کہا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برہان کہا گیا ہے، اور اس دین کو، دین حق اسلام کو بھی برہان کہا گیا ہے. تو اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی دلیل، ایسی برہان آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھانے والا نور، یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے. تو نور مبین سے مراد دراصل قرآن ہے. تو اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب تو تمہارا ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ تمہارے پاس حق آ چکا، تمہارے پاس رسول آ چکے، تمہارے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، تمہارے پاس واضح روشن نشانی آ گئی. لہٰذا اب تم ایمان نہیں لا کر اس بات کا تم ثبوت دے رہے ہو کہ تمہارے اندر حق کو پہچاننے کی یا اس کو قبول کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. لہٰذا انجام کے لیے پھر تم تیار ہو جاؤ. اور قرآن کو برہان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ برہان ایسی واضح دلیل کو کہتے ہیں کہ جو دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو، جو فیصلہ کر دے. قرآن اس لحاظ سے بھی برہان ہے کہ اس نے اپنے تمام اس وقت کے جو مخاطب تھے ان سب کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام یہ نہیں ہے تو تم خود ایسی عبارت بنا لاؤ. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کے تمام جو بڑے بڑے لوگ تھے، فصحا، شعرا، وہ سب ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز آ گئے. تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی واضح دلیل ہے، یعنی یا تو دین حق، یا یہ خود یہ قرآن، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ ایسی دلیل ہے کہ اس کے بعد اب کسی کو کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کیا ہے، رسالت کیا ہے، اور کتاب کیا ہے. اب اس کے بعد کسی کو عذر پیش کرنے کا کوئی یارہ نہ ہوگا. اور نورم مبین، یہ نورم مبینہ کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، نورم مبینہ ایسی واضح اور صاف روشنی کہ اس روشنی کے بعد کوئی جہالت کوئی گمراہی باقی ہی نہیں بچتی. آپ دیکھیں کہ جب روشنی آتی ہے پورا اندھیرا ہو, یعنی ماحول پر پورا اندھیرا مسلط ہو اور اس میں آپ ایک روشنی کی کرن ایک چھوٹا سا دیا جلاتے ہیں, کوئی آپ ایک کینڈل روشن کرتے ہیں, تو اس پورے اتنے اندھیرے کے درمیان وہ ایک چھوٹی سی روشنی بھی بہت نمایاں نظر آئے گی آپ کو. بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے, کبھی بجلی چلی جاتی ہے, اس تجربے سے تو ہم اکثر گزرتے رہتے ہیں. تو جب بجلی چلی جاتی ہے اور بالکل کھپ اندھیرا ہو جاتا ہے, اس دوران میں اگر آپ ایک دیا سلائی بھی جلاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ماحول کو روشن کر دیتی ہے, یہ آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیتی ہے. تو قرآن کیا ہے, جہالت کے اندھیرے میں, کفر اور ضلالت کے اندھیرے میں ایک روشنی ہے. اب قرآن آ جانے کے بعد وہ جہالت کے اندھیرے خود بخود چھٹ گئے. اب اگر کوئی خود اپنی بدبختی سے اس اندھیرے میں رہنا چاہے اور اس اندھیرے کو قبول کرے تو وہ اس کی اپنی خود کی چوائس ہے, کیونکہ روشنی تو آ گئی. اب اگر وہ خود روشنی کی طرف نہیں آنا چاہ رہا ہے تو یہ اس کی بدبختی ہے, یہ اس کی بدقسمتی ہے. اور پھر اس کا فائدہ کیا بتایا گیا کہ قرآن کو جو نور مبین مان لیتا ہے, اس کی واضح روشن تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے, جو قرآن کے سائے تلے آ جاتا ہے, جو قرآن کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے, تو فأما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمہ منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما, کہ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے, انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھا دے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے نا, کتنا بڑا فائدہ ہے قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے پر, قرآن کو اپنا سب کچھ بنانے پر. تو جو قرآن کے ساتھ آتا ہے, جو قرآن کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے, اسی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ تاریکی اور جہالت جمع نہیں ہو سکتی, کیونکہ روشنی اور تاریکی دو کبھی بھی ساتھ ساتھ نہیں رہتے. تاریکی ختم کرنے کے لیے ہی روشنی آتی ہے, اور جب روشنی آ گئی تو اس کا مطلب تاریکی خود بخود ختم ہو گئی. تو یہاں پر جو قرآن کو مشعل راہ بنائے, جو قرآن کو اپنا ساتھی بنائے, وہ کبھی بھی راہ نہیں بھٹکے گا, وہ کبھی راستہ نہیں بھولے گا, اور نہ ہی پھر اس کے غلط راستوں پر جانے کے امکان باقی بچیں گے. اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اس کے ساتھ شامل رہے گا, اور یہی قرآن دراصل سیدھی راہ ہے, جو کہا گیا نا یہاں پر کہ وہ یہدیہم الیہ صراطا مستقیما, کہ اس کو سیدھی راہ دکھا دی جائے گی, اس کی رہنمائی کی جائے گی سیدھی راہ کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں اس قرآن کی دعوت کو اور اس کے ذریعے سے جو آپ نے تربیت اور تزکیہ کیا, اس کے نتیجے میں جو معاشرہ ہمارے سامنے آتا ہے, صحابہ کرام کا معاشرہ اور بعد میں تابعین اور تبع تابعین کا معاشرہ, یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ جس نے قرآن کو تھاما, جس نے قرآن اور حدیث کی پیروی کی, وہ گمراہ نہیں ہوا, اور جنہوں نے اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہی, جنہوں نے اس قرآن کو اس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشن تعلیمات کو چھوڑ کر دنیا کے لوگوں کے نظاموں کی پیروی کی, وہ اپنی موت آپ مر گئے. تو اس قرآن کو اپنا ساتھی بنائے, قبر میں بھی ساتھ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ دے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران اللہ تعالی سے حجت کریں گی اس شخص کے لیے, اس کے فیور میں گواہی دیں گی. زہراوین کا لفظ آتا ہے, دو چمکنے والی صورتیں. پھر قیامت کے دن تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا, قبر میں بھی ساتھی بن کر آئے گا, خوبصورت ساتھی کی شکل میں آئے گا قرآن. تو جس نے قرآن کو ساتھی بنایا وہ گمراہ نہیں ہوا, اور جس نے قرآن کو چھوڑ کر اور 10 کئی قسم کے راستے اپنائے, اور بظاہر لگتا ہے کہ دنیا میں وہ بہت دولت کما رہا ہے, بہت کامیاب انسان ہے, لیکن وہ دراصل ناکام انسان ہے. قرآن کا ساتھ چھوڑ کر کوئی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. علامہ اقبال نے بہت صحیح عکاسی کی تھی کہ آج ہم کیوں خوار ہو رہے ہیں, ہم کیوں ذلیل اور رسوا ہیں, کیوں ہماری حیثیت ایک تنکے کے برابر بھی نہیں رہی. جس کا جو دل چاہتا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے، تو ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے جو اس نور مبین کو تھامے گا، جو اس نور مبین کے مطابق پیروی کرے گا، ایمان لا کر اس کو تھامے رہے گا۔ واعتصموا کا جو لفظ آیا ہے تو اس کو ادھر ہی جوڑا گیا ہے قرآن کی طرف، کہ جو ایمان لائے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، فسیدخلہم، بس ان قریب۔ اگر گرامر آپ لوگ الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے کہ جب بھی سین آتا ہے کسی لفظ کے شروع میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں مستقبل قریب میں، ان قریب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا، ڈال دے گا۔ اور کس وجہ سے؟ فی رحمت من، اپنی رحمت اور فضل سے۔ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اعمال سہارا بنیں گے، ذریعہ بنیں گے۔ جیسے ایک انٹرنس ایگزام ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کوئی بھی کالج میں داخلہ چاہیے، آپ کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کے مارکس جو ہے، جو آپ نے محنت کی، تو وہ ذریعہ تو بنتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو کچھ نہ کچھ فیس بھی دینی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو فضل اور رحمت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہمارے اعمال سہارا بنیں گے، ذریعہ بنیں گے، لیکن خاص اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ اور یہ سیدھی راہ کہاں جاتی ہے؟ یہ صرف اللہ تک پہنچاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کر کے بتایا تھا نا کہ ایک سیدھی لائن بنائی تھی اور آس پاس اس کے آگے پگڈنڈیاں بنا دی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو سیدھی راہ ہے صراط مستقیم ہے، جو سیدھا اللہ تک لے جاتی ہے، اور جو آس پاس پگڈنڈیوں پر شیطان کھڑا ہے جو تاکتے رہتا ہے انسان کو کہ ادھر بلا لے ادھر بلا لے، اور انسان ڈاواں ڈول ہوتا رہتا ہے۔ لہذا یہاں پر بتا دیا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ قرآن کو اور اس برہان کو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، یا قرآن ہے، یا دین حق ہے، جو اس کو تھامے رکھے گا وہ سیدھی راہ تک، سیدھا اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر یہ والی بات، یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ جو آیت ابھی آ رہی ہے، یستفتونک، کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ اب یہ آیت کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً کئی عرصے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ ویسے تو سورہ نساء مدنی صورت ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ والی آیت خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری اوقات میں، کچھ روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ 9 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور چونکہ یہ سورہ نساء میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے تھے، اسی بنا پر اس کو یہاں پر آخر میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ جو ہم جانتے ہیں کہ جو آیتوں کی ترتیب ہے اور صورتوں کی ترتیب ہے، یہ بھی توقیفی ہے، اس کو توقیفی کہتے ہیں۔ اور توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، تو پھر اس کو اسی صورت کے اختتام پر رکھ دیا گیا اس آیت کو۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہیں صحابہ کرام۔ یستفتونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں اس بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ان امرؤ ہلک کا لئی صلاح ولد ولہ اختن فلاح نصف ما ترک، کہ اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہی ہو۔ اب یہاں کلالہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو کلالہ کیا ہے؟ اور ویسے تو ہم نے شروع میں بھی دیکھا تھا، لیکن اور آپ مزید لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے کہ کلالہ کاف لام لام سے نکلا ہے، کہ جس کا نہ باپ اور دادا ہوتا ہے اور نہ جس کی اولاد اور پوتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کلالہ کہلاتا ہے۔ اولاد میں سے بیٹا اور پوتا نہ ہونا، اور باپ میں سے باپ اور دادا نہ ہونا، اور اولاد کے علاوہ کوئی اور کلالہ، وہ سب کلالہ کہلائیں گے۔ کچھ روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کلالہ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے میت کو بھی کلالہ کہا، اور جو اولاد کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ بھی کلالہ کہلاتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں پیچھے جو آیتیں گزری تھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں جو ذکر آیا تھا، وہاں پر اخیافی بھائی بہن کا ذکر آیا تھا، اور اخیافی سے مراد وہ بھائی بہن ہوتے ہیں کہ جن کی ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہوں۔ ایک عورت کی شادی ہوئی ہے، ایک شوہر سے اس کے بچے ہیں، اب وہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، وہ دوسرے سے اس کا نکاح ہوتا ہے، اب اس سے بھی بچے ہیں، تو وہاں پر وہ اخیافی بھائی بہن کا ذکر تھا۔ یہاں پر اس آیت سے مراد تقریباً تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خطبے میں جو باتیں ارشاد انہوں نے کی تھیں، فرمائی تھیں، تو اس کی روشنی میں ان آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جس میں عینی اور اللاتی بھائی بہن کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی سگے بھائی بہن اور سوتلے بھائی بہن۔ ایک تو وہ اولاد ہوئی جس کے ماں باپ دونوں ایک ہی ہوں، اور ایک تو وہ اولاد ہوئی کہ جن کی ماں مختلف ہو لیکن باپ ایک ہوں، جس کو ہم ہماری زبان میں سوتلے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آیا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر جو میت ہے اس کے کوئی نہ ہو، کوئی شخص لاول مر جائے، یعنی اس کی اولاد نہ ہو، اور اس کی صرف ایک ہی بہن ہو، تو اسے ترکے کا نصف ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، کہ اگر اس کی اگر وہ لاول مر جائے اور ایک بہن ہو تو اسے ترکے کا نصف ملے گا، اور اگر کلالہ عورت ہو اور لاولد ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان کو ترکے کا دو تہائی ملے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک میت ہے، اب وہ میت عورت بھی ہو سکتی ہے اور وہ میت مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر میراث کا معاملہ پیش آتا ہے، اب اگر میت کے کوئی اولاد نہیں ہے، صرف بیٹا نہیں ہے سمجھے، اور پوتا بھی نہیں ہے، اور اس کے ماں باپ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس میت کی بہن کو آدھا ترکہ مل جائے گا، یعنی جائیداد کا پورا آدھا ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس عورت کی بہن ہے، آدھا اس کو مل گیا، اور ساتھ میں اس عورت کا جس کا انتقال ہوا تھا اس کا شوہر بھی موجود ہے، تو آدھا اس کو مل جائے گا۔ اب اگر اس میت کی، یعنی عورت میت کی بہت ساری بہنیں ہیں، دو یا تین بہنیں ہیں، تو اس صورت میں ٹو تھرڈ، ٹھیک ہے، ٹو تھرڈ اس سب بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور جو باقی کا حصہ بچا ہوا ہے وہ اگر اور دوسرے کوئی رشتہ دار ہیں تو ان کو مل جائے گا۔ اسی طرح سے میت کی، اگر جیسے ایک عورت میت ہے، اس کی انتقال ہو گیا، اس کا عورت کا، اب اس کے کوئی اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، صرف اس کا بھائی ہے، اور اس عورت کے ماں باپ بھی کوئی نہیں ہے، تو بھائی کو پورا ترکہ مل جائے گا، اور اگر اس عورت کا شوہر ہے تو شوہر کو اس کا حصہ مل کر باقی کا پورا بھائی کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں وہی سچویشن، وہی رولز لاگو ہوں گے اس صورت میں کہ اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں میت کے، تو اس صورت میں وہی حصہ ہوگا کہ دو لڑکیوں کا حصہ ایک مرد کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اگر کئی بھائی بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ ویسے تو یہ فقہی چیزیں ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو ہلکا سا مختصراً بیان کر دیا ہے کہ یہ دو باتیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اگر کلالہ کے حقیقی بھائی بہن بھی موجود ہوں اور سوتیلے بھی، تو حقیقی بہن بھائیوں کی موجودگی میں سوتیلے محروم رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی دو قسم کے بہن بھائی ہوں گے اگر، تو جو سگے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے حقدار قرار ٹھہریں گے اور سوتیلے محروم رہ جائیں گے، اور پھر اگر حقیقی نہ ہو تو پھر سوتیلوں میں جائیداد تقسیم ہوگی۔ اور دوسری کہ کلالہ کے بہن بھائیوں میں تقسیم میراث کی بالکل وہی صورتحال ہوگی جو اولاد کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی بیٹی کا آدھا حصہ اور بیٹے کا ڈبل حصہ۔ ایک بہن ہوگی اگر میت کی تو اس کو پورا آدھا حصہ مل جائے گا، دو بہنیں ہوں گی یا دو سے زیادہ ہوں گی تو ان کو دو تہائی ملے گا، اور اگر صرف بھائی ہی ہو تو تمام ترکے کا واحد وارث بھائی ہوگا، اور اگر بھائی بہن ملے جلے ہوں تو اس میں سے ہر مرد کو دو حصے اور ہر عورت کو ایک حصہ ملے گا۔ کلالہ کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی نہ تو اولاد ہو اور نہ ماں باپ، بلکہ باپ کی جانب میں کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو۔ اب کلالہ کی بھی دو صورتیں یہ ہوئیں کہ ایک مرد اور ایک عورت، تو اس کو ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اگر عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا شوہر اور پھر اس کے بھائی بہن اس کے حقدار ہوں گے اس کی وراثت کے، اور اگر شوہر موجود نہیں ہے تو پھر بھائی بہن ہی حقدار ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر میت مرد ہے تو اگر اس کی بیوی زندہ ہے تو بیوی کو حصہ ملے گا، باقی پوری جائیداد جو ہے اس میت مرد کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلالہ کے بارے میں تھے۔ اب جو کلالہ کے بارے میں جو تھوڑی بہت کچھ پریشانی تھی یا کچھ الجھنیں تھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حل پیش کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کوئی بھی مسئلہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تو ڈائریکٹ خود اللہ کے رسول پہلے جواب نہیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے، اگر وحی کی صورت میں جواب آ جاتا تو پھر آپ وحی کی صورت میں ہی جواب دیتے تھے، یعنی پھر وہ آیتیں قرآن میں نازل ہو جاتی تھیں۔ تو اسی سے جو ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ وما ینتق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ آپ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو کچھ جو منکرین حدیث ہیں، دراصل وہ وراثت میں انکار کر دیتے ہیں، کہ وراثت کی بہت ساری چیزوں کو وہ انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتے، اور قرآن سے الٹی سیدھی تاویلیں کر کے یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کا حصہ برابر ہے، یا اپنی من مانی تاویلیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حدیث اور قرآن لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ اگر ایک آکسیجن ہے تو دوسرا پانی ہے، یعنی قرآن کو اگر ہم آکسیجن کہیں تو حدیث پانی کا مقام رکھتی ہے، تو پانی اور آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہاں سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے، اللہ کی مرضی سے ہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے ہی فتویٰ دیتے تھے۔ اور یہ یہاں پر ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے جن سے جو عالم دین ہوتے ہیں ان کو مفتی کہتے ہیں۔ مفتی کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کی روشنی میں، دین قرآن اور سنت کی روشنی میں کسی مسئلے کا وہ حل پیش کرے، اس کو مفتی کہتے ہیں۔ لیکن مسئلے کا حل کس کی روشنی میں پیش کیا جائے گا؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو بعض اوقات ہم لوگ بہت عجیب طرح کے جملے کہتے ہیں نا مفتیوں کے تعلق سے، کہ یہ مفتی، یہ مولانا۔ اللہ نہ کرے ایسے جملے اپنی زبان سے مت نکالیے۔ آپ دیکھیں کہ جو دیندار طبقہ ہے ان کا احترام کرنا سیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو رکھا ہے، وہ شعور، وہ سمجھ دی ہے کہ وہ اپنی جو آج پوری دنیا، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی بزنس مین بن رہا ہے، سب بنے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے بن رہے ہیں، تو تعلیم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ دینی تعلیم حاصل نہ کرتے تو کون ہمیں فتوی دیتا، آپ بتائیں؟ جب مشکلات آتی ہیں، جب مسائل پیش آتے ہیں تو جاتے ہیں نا ہم انہیں کی طرف۔ تو اللہ کے لیے دیندار لوگوں کو ایسے القابات سے نہ نوازیے، یہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فتوی کا وہ کس کی طرف کیا، کہ اپنی طرف، کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں تمہیں۔ تو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق کچھ لوگ اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیتے ہیں تو وہ بہت احترام کے قابل ہیں۔ عالم دین کی عزت اور احترام ہم سب پر واجب ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو ہمیں عزت اور احترام دینا چاہیے، نہ کہ ان کا مذاق بنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کمپلیٹ ہوئی، اس میں بہت سارے احکامات تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگ پیپر کے تعلق سے تھوڑے کنفیوز رہیں، تو آپ دیکھیں کہ فقہی مسائل پیپرز میں کبھی بھی نہیں آتے ہیں۔ فقہی مسائل یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ہاں، رائٹ اور رانگ کی صورت میں کوئی ایک آدھ چیز آ سکتی ہے تو وہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن سوال جواب میں کبھی بھی فقہی مسائل نہیں آتے ہیں۔ اور جو سیدھی سادھی باتیں ہوتی ہیں، کہ زیادہ تر جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو وہ قرآن کی آیات ہی سے ہوتے ہیں، اور قرآن کی آیات ہی میں اس کا آنسر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر برہان کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا، تو برہان کیا ہے؟ تین چیزیں بتائی گئی ہیں کہ برہان دین حق کو بھی کہا گیا ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برہان کہا گیا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے رسول بنائے گئے تھے، اور تیسرا قرآن کو بھی برہان کہا گیا ہے، اور نور مبینہ سے مراد مطلب قرآن ہی ہے، واضح روشنی۔ تو ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا کریے اور جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں اتنی محنت کریے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ امتحان کے بہانے سے آپ قرآن کے ساتھ لگے رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، آپ کا ساتھی کون رہتا ہے؟ ہر جگہ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جہاں آپ کھڑے ہیں، کچن میں آپ کھانا بنا رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ کے سامنے قرآن ہے، کہ آپ اپنی آیتیں یاد کر رہے ہیں، ترجمہ یاد کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسی ایگزام کے بہانے اللہ کی کتاب ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اور دن رات ہمیں خواب بھی اسی کے آنے لگتے ہیں کہ خواب میں بھی اگر ہمیں کوئی خواب دکھائی دیتا ہے تو اچھا فلاں آیت کا فلاں ترجمہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اللہ کا فضل کیا ہوگا بھلا ہمارے لیے؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا واقعی میں ہم نے شکر منانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھی قرآن کو بنا دیا، سب سے اچھا، سب سے پڑھ کر دوست۔ اور آپ اپنے اپنے تاثرات لکھتے جائیں کہ میرا سفر قرآن کے ساتھ، کیونکہ قرآن کے ساتھ جو سفر ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت سفر ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے، اور ہر وقت آپ کے ذہن میں اللہ کی کتاب کی آیتیں گھومتی رہتی ہیں کہ فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، فلاں آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اس سے پڑھ کر ہمارے لیے اور کیا چیز ہوگی؟ لوگ دنیا تلاش کرتے رہے، انہیں دنیا ملے، اور ہم اللہ کی کتاب کے الفاظ، اللہ کی کتاب کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، ہمیں اللہ اس کتاب کے ذریعے سے اپنی ذات تک پہنچا دے کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے بھلا انعام؟ تو بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں اگزام کے لیے، اور اگر اگزام میں کوئی ایک آدھ سوال چھوٹ جاتا ہے تو اس پر بھی افسوس نہ کریں، کوئی بات نہیں، چھوٹا تو چھوٹا، آپ کی بات تو سمجھ میں آ گئی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا کر دے گا، بس یہی کافی ہے۔ ٹیچرز نمبر دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ سے نمبر مانگیے، اللہ سے اجر مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دینے والا ہے، وہ کبھی وہ روکتا نہیں ہے ہم انسانوں کی طرح، ہم تو ایک ایک نمبر کاٹ دیتے ہیں نا، فلاں مائنس کر دیا، مائنس فائیو کر دیا، مائنس پوائنٹ فائیو کر دیا، تو انسان ویسا کر ہی نہیں سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.